اخلاق اچھے ہو، کردار ستھرا ہو، یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، عافیتیں اللہ کی رحمت سے مل جاتی ہیں اور بندے کے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، اور جن کو درود پاک کی برکتیں ملتی ہیں پھر وہ اس کو اپنے جو ہے وہ واقعات کے طور پر بیان بھی کرتے ہیں۔ حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے القول البریء کے اندر حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، جو درود پاک کی برکتوں اور اس کی رحمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک قافلے کے ساتھ ہمارا بحری سفر جو ہے وہ ہو رہا تھا کہ اچانک جہاز جو ہے یہ طوفان کی زد میں آ گیا۔ ایسا شدید سمندری طوفان تھا کہ ہمیں یقین ہونے لگا کہ چند لمحوں کے اندر جہاز ڈوب جائے گا، اور ملاح جو ہے کہنے لگے کہ اتنے تند و تیز طوفان کے اندر کوئی قسمت والا جہاز ہی بچ پاتا ہے، ورنہ اس جہاز کے پرخچے اور اس سفینے کے تختے یہ اڑنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی عالم کے اندر مجھ پر ایک اونگ آئی۔ بعض اوقات بندہ تکلیف کے عالم میں ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک بتعالیٰ جب اس پر کرم فرماتا ہے تو تھوڑی سی اس کو غنودگی آتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ انفال کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ ذکر ہے، تو وہ تھوڑی سی غنودگی جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات انسان کو بالکل ریفریش کر دیتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت اور سکینہ بن کر یہ نازل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا بیان بہرحال موجود ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اونگ آئی، تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی 1000 بار یہ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقدیرنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس کے کچھ ہی دیر بعد میری آنکھیں کھل گئیں۔ جب میں جاگا تو میں نے اپنے سارے دوستوں کو جمع کیا اور ہم نے وضو کر کے اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم نے 300 بار ہی درود پاک پڑھا تھا کہ سمندری طوفان ختم ہو گیا اور جہاز جو ہے وہ عافیت کے اندر آ گیا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے، یہ درود تنجینا پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمندری طوفان سے محفوظ فرما دیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلیفہ امیر سنت کی آپ زیارت کر چکے ہیں، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، آداب زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ کالز کو اور میسیجز کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور آگے چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا سوال یہ ہے، اولیاء کرام علیہ السلام کی صفات و علامات کیا ہیں؟
جی، اولیاء کی صفات و علامات،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دیکھیں، پہلے تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ ولی کے لیے تشہیر ضروری نہیں ہے۔ اب پتہ چلے کوئی یہ ذہن میں رکھے گا یعنی ولی جا رہا ہوگا تو جو ہے نا وہ بہت شہرت ہوگی، لوگ جو ہے نا وہ کتار در کتار لائن لگا لگا کے مل رہے ہوں گے، تو جو ہے نا اچھا سا کوئی عالیشان جبا پہنا ہوگا، تو جس میں بھی جو ہے نا بالکل ایک ایسا نظر آئے گا تو امام بھی تھوڑا یوں بندھا ہوا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اولیاء کرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں وہ عام بندوں میں بھی ہوتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر نیک بندے کا ادب کریں.
سبحان.
کہ کیا بعید کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو.
سبحان.
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا
جی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین میں مخفی رکھا ہے, یعنی تین چیزوں کو تین میں پوشیدہ رکھا ہے.
ٹھیک.
نمبر ایک, اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے.
ٹھیک.
اسی طرح اپنی ناراضی کو اپنی نافرمانی میں مخفی رکھا ہے, پوشیدہ رکھا ہے, اور اپنے ولی کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے. تو ہر ایک جو ہے وہ ولی کو نہیں پہچان سکتا.
ٹھیک.
اچھا, اپنی رضا کو اگر ہم یہ چیز لیں, اپنی رضا کو جو ہے وہ اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے, اس میں ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی نا ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے.
ٹھیک.
کہ ہو سکتا ہے کہ یہی نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے.
سبحان اللہ.
اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے.
سبحان
اللہ. اسی طرح کوئی بھی گناہ ہو اسے ہلکا سمجھ کے, چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے, کہ ہو سکتا ہے کہ اسی گناہ کی وجہ سے بندے کا ستیہ ناس ہو جائے اور یہ کہیں کا نہ رہے. اور کسی بھی نیک شخص کو, کسی مسلم شخص کو, نیک شخص کو جو ہے وہ حقیر نہیں جاننا چاہیے, کہ ہو سکتا ہے کہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر ہو, یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو, اور بندہ اس کو حقیر سمجھے اور یہ کہاں سے کہاں پھر یہ گر پڑے.
اللہ کی پناہ.
تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے.
آمین.
خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء کرام, اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے.
سبحان اللہ.
تو ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے جو اللہ یاد آ جائے. بندے کو جو ہے وہ عبادت کی طرف بندہ اب بندہ عبادت کی طرف راغب ہو, اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے کہ یار یہ, چونکہ اب ایسا نہیں کہ بندہ بس سوچوں میں اللہ یاد آ جائے. اللہ کو تو میں ہر وقت یاد کرتا ہوں, ہر مسلمان جب بھی بندے کو چوٹ لگ دے گا تو اللہ مجھے چوٹ لگ گئی. تو یہ عرض کرتا چلوں کہ جو بے نمازی تھا جب وہ دیکھے گا نا نیک شخص کو, اللہ کے ولی کو, تو اس کی توجہ ہو جائے گی کہ میں کتنا نافرمان ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز فرض کی وہ مجھے پڑھنی چاہیے. اسی طرح جو گناہوں میں مبتلا ہے, نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے
جی,
وہ گناہوں سے توبہ کرے گا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا. کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا نا تو اس کی عبادت کرے گا, اس کی نافرمانی سے بچے گا, اس کی اطاعت میں مشغول ہو جائے گا, اپنا وقت اس کی اطاعت میں گزارے گا. علماء کرام نے بھی جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ اولیاء کرام کی تعریفات بیان کی ہیں. تفسیر خازن قرآن پاک کی جو ہے وہ بڑی تفسیر ہے
جی,
اور بہت پرانے یہ بزرگ ہیں
جی.
تو ان کا نام ہے علاؤالدین علی بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. فرماتے ہیں ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں وہ مشغول رہے.
سبحان
اللہ. اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہو.
اللہ اکبر.
جب دیکھے دلائل قدرت الہی کو دیکھے, اور جب سنے تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہی سنے, اور جب بولے تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ثنا ہی کے ساتھ بولے, اور جب حرکت کرے تو طاعت الہی میں کرے, اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے, یعنی اسی کام میں کوشش کرے کہ جو ذریعہ قرب الہی ہو, بس قرب الہی کا جو ذریعہ ہوگا نا اسی میں وہ کوشش کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے وہ نہ تھکے, وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتا رہے, اس میں اس کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی, اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے. فرماتے ہیں کہ یہ صفت اولیاء کی ہے, اور جب بندہ اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ولی و ناصر ہو جاتا ہے. ولی کے معنی دوست
جی,
اور ناصر کے معنی مددگار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ولی و ناصر ہو جاتا ہے اور اس کا معین و مددگار ہوتا ہے. اور حضرت سیدنا ابن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے کہ جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت مبارکہ میں مذکور ہوئی، جو آیت کریمہ یہ ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون.
سبحان اللہ.
ترجمہ کنسلیمان، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں.
ٹھیک.
یعنی ولی وہ ہے جو ایمان اور تقوی دونوں کا جامع ہو.
سبحان اللہ. واہ.
ایمان تو ضروری ہے
جی،
اور تقوی بھی. یعنی جو بندہ
جی
گناہوں میں پڑا رہے وہ متقی نہیں ہے.
صحیح.
جو بندہ نمازیں چھوڑ دے، نمازیں نہ پڑھے، وہ متقی نہیں ہے.
صحیح.
جو بندہ کہے کہ میں مغرب کی فجر کی نماز مکے میں پڑھتا ہوں، زہر کی نماز مدینہ میں پڑھتا ہوں، تو عصر کی نماز بغداد میں پڑھتا ہوں، تو مغرب کی نماز بیت المقدس میں پڑھتا ہوں، تو یہ اللہ کا ولی نہیں ہے. ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور نمازیں نہیں پڑھ رہا، تو ایسا بندہ ولی نہیں ہو سکتا. کہ نماز ضروری ہے
جی.
اچھا، ولی جو بھی ہوگا نا تو عالم ہوگا اور عابد ہوگا.
سبحان اللہ.
نماز ہی ہوگا، کوئی فرائض کا تاری تھوڑی ہوگا ولی. ہاں، اگر کوئی مجذوب ہے تو وہ مرفوع القلم ہے.
ٹھیک.
وہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو جو کوئی ہے مرفوع القلم، وہ اس حال میں ہی نہیں ہے، تو اس کا حکم الگ ہے. ورنہ جو سالک ہے تو چونکہ جو ولی ہو تو نماز پڑھے گا. سیدھی
بات. درست فرمایا. جس کو ہوش ہی نہیں ہے،
جس کو ہوش ہی نہیں
ہے، اس کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے؟
تو کوئی حکم نہیں لگتا.
جی بالکل درست فرمایا. بڑی بڑے پیارے انداز میں آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. اور ولی کون ہوتا ہے، یہ اس کا گویا کہ کیا ہو گیا، جواب بھی آ گیا.
بالکل.
اس جواب کی روشنی میں آپ جو ہے وہ دیکھتے چلے جائیں. اور میں بھی سوچ رہا تھا اور مجھے ایک جو ہے وہ یاد آ رہی تھی، اور میں نے سوچا کہ میں وہ یاد ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ بات ہے سن 2002 کی. 2002 کی ہی مجھے یاد آ رہا ہے ابھی. میں عالم مدی مرکز فضان مدینہ میں جو ہے وہ حاضر ہوا جامع المدینہ میں داخلہ لینے کے لیے، اور میں نیچے جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، اور ظہر کی نماز کا جو ہے وہ وقت تھا. تو یہ چھٹی کا وقت جو ہے نا، وہ اس سے پہلے ظہر کی نماز سے پہلے جو ہے وہ چھٹی ہو جاتی. تو 1 بجے چھٹی کا ٹائم تھا، تو یہ نیچے جو ہے نا وہ طلبہ اتر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ کوئی اترا ہے، اور ایسے ایک دم سے میں جو ہے وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا، اور میرے منہ سے جو ہے وہ سبحان اللہ کا جو ہے وہ یہ لفظ نکلا. بڑا مجھے اچھا لگا دیکھ کر، زیارت کر کے. اچھا، پھر جب ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، جب نماز پڑھی تو نماز پڑھائی انہوں نے، تو میں دل میں آئے مدنی مرکز فضان مدینہ کے ماشاءاللہ امام صاحب ہیں اور نماز پڑھائی ہے، کیا زبردست شخصیت ہے. تو پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ خلیفہ امیر سنت شہزادہ عطار ہیں، حاجی عبید رضا ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی سلامتی دے. اور پھر ایک اور جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے کہ نیکی کا موقع بندہ جانے نہ دے. اس سے مجھے ان کے ساتھ سفر کا ایک واقعہ یاد آیا. ہم جو ہے وہ سندھ سے سفر سندھ میں تھے یا بلوچستان، غالباً سندھ میں ہی تھے. تو گاڑی جو ہے پیٹرول پمپ سے جب نکلنے لگی خلیفہ میرے سنت کی، تو ایک بچہ تھا وہ بھیک مانگنے والا جس طرح ہوتے ہیں، تو وہ گاڑی کے جو ہے نا وہ قریب تھوڑا تیزی سے آیا. تو حارث اسلامی بھائی جو تھے حارثین، انہوں نے اس کو جب رکنے کے لیے جب اشارہ کیا، تو خلیفہ میرے سنت کو لگا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ڈر گیا ہے. تو آپ نے پھر جو ہے وہ گاڑی روکی اور پھر فرمایا کہ اس کی دل جوئی بھی کرنی چاہیے، اور پھر اس بچے کو جو ہے وہ آپ نے کچھ جو ہے وہ عطا بھی فرمایا، اور اس پر جو ہے وہ شفقت بھی فرمائی، اور یوں ایک دل جوئی کا موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی یوں نیکیوں کے اندر جو ہے وہ رغبت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. صحیح غلط کی پہچان خلیفہ میر سنت کے بتائے ہوئے ملفوظات کی روشنی میں، جو آپ نے تفاسیر کی روشنی میں جس کو بیان فرمایا ہے، قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں جس کو بیان کیا ہے، یہ ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو گیا ہے. اب ہم اپنے آپ پر غور کر لیں کہ ہم جس کو ولی سمجھ رہے ہیں، جس پر ولی کا ٹیگ لگا رہے ہیں، یہاں پر کیا ہے. مجھے حضور کیوں لگتا ہے، آپ کی کیا اس پر رائے ہے، آپ ضرور بتائیں، کہ بعض اوقات ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو ہے وہ اپنا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھئی ایک بندہ ہے وہ بول رہا ہے بھئی آپ کو کوئی نماز بھی آپ نہ پڑھے تو بھی چلے گا، تو ہم جو ہے وہ دیکھ لیں گے، تو یہ بھی کریں بھئی حرام کمائی کر رہا ہے تو بھی جو ہے نظام چل رہا ہے. تو یعنی معاملے، ہر معاملے میں جہاں جہاں اسلام نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں، وہاں پر یہ کیا کر رہا ہے، یہ ریسٹرکشنز ان ہرڈل کو کیا کر رہا ہے، دور کر رہا ہے. جی کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے، ہو جائے گا، یوں کر کے اس طرح. یعنی گناہوں میں جو پہلے ہی لگا ہوا ہے اس کو گویا کہ گناہوں پر کیا کر رہا ہے، دلیر کر رہا ہے. تو ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ نہ ہمیں منع کرتا ہے، سب کچھ یہی کر لے گا، سنبھال لے گا، تو ہم بھی اس سے کیا ہو جاتے ہیں، اٹیچ ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر جب وہ ہمیں لوٹ لیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے لوٹ لے، تو پھر ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، او ہو یہ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ کیا فرمائیں گے آپ کہ جو لوگ، یہ جو ڈھونگی لوگ ہیں، یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اوپر تلے ہوئے لوگ ہیں، فرائض کے تارک ہیں، خود بھی فرائض پہ پورا نہیں اترتے، دوسروں کو بھی جو ہے وہ پورا نہیں کرنے دیتے، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایفیلیسیشن کا ہو جانا، تعلق کا ہو جانا، اس میں آپ کس کا قصور خیال کرتے ہیں؟ یہ اس انڈیویجول کا قصور ہے یا ان لوگوں کا قصور ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے جال میں پھانس رہے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ کیا دونوں کا قصور ہے؟
دیکھیے مسئلہ یہ ہے، وہ تو ہے ہی غلط
جی،
جو نماز میں رعایت دے رہے، حرام کمائی کی اجازت دے رہے، وہ تو ہے ہی غلط، اس کا انکاری نہیں
جی۔
اصل مسئلہ جو نا وہ اپنی قوم کا ہے، اصل مسئلہ اس شخص کا ہے کہ جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، حدیث میں نماز پڑھو، قرآن نے کہا حلال کماؤ، حدیث نے کہا کہ حلال کماؤ، حدیث میں یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کیونکہ حرام کمانا آسان ہے
جی، ہاں جی ایسا ہی،
نماز چھوڑ دینا آسان ہے
جی،
تو نماز پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے
جی،
ایک ہے مشقت ہوتی ہے، بندے کو ٹینشن ہوتا ہے جی، مثال کے طور پر بندے کو سفر پہ جانا تو ٹینشن ہوتا ہے، اور یہ ٹینشن اچھا ہے، یہ
الحمدللہ
اللہ ایسی ٹینشن میں موت دے،
اللہ
ایسی پہ رکھے،
آمین۔
کہہ رہا مجھے وضو کرنا، جو سردی ہوگی تو یار وہ ایسی جگہ رکنا ہے کہ جہاں پانی نارمل ہو یا گرم ہو، یا کم از کم نارمل ہو، زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، میں وضو میں آزمائش نہ ہو۔ اب جو ایسے ٹھگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، نماز معاف ہے، نہیں پڑھو نماز، میں سنبھال لوں گا قیامت کے دن، روزہ گرمی ہے، اتنا طویل روزہ کون رکھے، ہے گرمی، نہیں رکھو نہیں رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، میں سنبھال لوں گا، ہاں تم کماؤ کماؤ، میں ہوں نا بیٹھا ہوا ہوں نا۔ اب یہ جو ایسے معاذ اللہ ہوتے ہیں نا، وہ تو ہے غلط، اصل اس کی بھی غلطی ہے، اس بندے کی غلطی ہے کہ یہ آسانی کے چکر میں، یہ اتنی آسانی کے چکر میں جو نا یہ چلا گیا کہ اب یہ جو نا سستی پر آ گیا، یہ سستی کو اس نے آسانی سمجھا
جی، غفلت ضرور اس کو،
غفلت کو اس نے
درجہ،
ہاں غفلت
چادر اوڑھ لی،
اس نے غفلت کی چادر اوڑھ لی، اللہ و رسول کا جو نا وہ فرمان اس نے چھوڑ دیا، اب یہ چلا گیا اس طرف، اب جب اس نے اس کی تجوری خالی کر لی نا، پھر اس کو ہوش آئے گا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو تھا ٹھگ۔ اچھا بعض وقت یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بابے وغیرہ، یہ بعض عامل بھی ہوتے ہیں، تو نظر بندی بھی کر لیتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں بھی کرتے ہیں، یہ کہ اس نے اسے پیسے تو لے لیے، اب اسے واپس کیسے لے یہ پیسہ، کیونکہ اس کی آنکھیں کھلی ہیں نا ابھی
جی،
دیگر کی تو آنکھیں بند ہیں، چونکہ ان کو چونا لگا نہیں ابھی، تو ان کو چونا لگے تب آنکھ، اچھا اب ان کو چونا لگنا شروع تو دوسرا نیا آ جاتا ہے۔ تو اصل یہ ہے علم دین سے دوری،
صحیح،
قرآن حدیث کی تعلیمات سے دوری ہے۔ ہم نے جو ہے وہ جو اپنے اکابر ہیں، جو اپنے سلف صالحین صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات نہیں دیکھتے، اولیاء کرام کے واقعات نہیں پڑھتے، قرآن حدیث نہیں پڑھتے، اور ان چیزوں میں ہمارے لوگ، یہ بعض لوگ پڑھ جاتے ہیں، جب یہ پڑھتے ہیں تو پھر اس طرح کی ٹھوکرے کھاتے ہیں، پھر یہ آتے ہیں بعض اوقات کہ یوں یوں ہو گیا، اب کیا کریں، اب چونکہ چڑیا چگ گئی کھیت، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب یہ کہ توبہ کرو، دوبارہ مال کمانا شروع کرو، اور کیا کرو، کو تو تمہارا گیا سو گیا، ایسے واقعات میں آئے ہیں بعض لوگ۔
درست فرمایا، اللہ پاک ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا
فرمائے، آمین۔
اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں، امیر
صاحب فرماتے ہیں اپنی آنکھیں
جی
کھلی رکھیں
جی، اگر جینے کی خواہش ہے
تو کچھ پہچان پیدا کر،
اللہ ہمیں جو ہے وہ پہچان نصیب فرمائے۔ بعض اوقات ہمیں لگ پتہ چل رہا ہوتا ہے، الارمنگ جو ہے وہ اندر سے آ رہی ہوتی ہے سچویشن کیفیت، لیکن بندہ اس کو اوائڈ کرتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، اور پھر غلط رستے پر چلتا ہے، اور دنیا آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ تو خلیفہ امیر سنت نے جس انداز میں جو ہے وہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو بھی مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط لوگ ہیں ان سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوٹنے والا حضور کبھی بھی آپ کو بول کے لوٹے گا جی میں آپ کو لوٹنے لگاؤں، آپ میدان میں آ جائیں، خیر خواہ بن کے جو ہے نا وہ آئے گا۔ شکاری بھی جو شکار کرتا ہے، وہ بھی جیسے پرندوں کا جو لوگ شکار کرتے ہیں، تو وہ آواز بھی ویسے وہ بٹیر والی آواز نکالتے ہیں، تو وہ بٹیر جو ہے وہ آتے ہیں اور پھر ان کا بلاخر
بالکل
شکار کر لیتے ہیں۔ تو
کچھ دانے بھی تو ڈالتے ہیں
جی، ایسی بات درست فرمایا آپ نے،
کچھ ڈالا جائے تو تبھی تو آتے ہیں
جی۔ پرندے کو پکڑنے کے ضرور دو طریقے مجھے جو ہے نا وہ یاد آ رہے ہیں، ایک میں تو وہ مر جاتا ہے، اور ایک میں جو ہے وہ زندہ پکڑا جاتا ہے، اور کام اس میں دانے کا ہی ہوتا ہے، یعنی وہ ٹریپ جو ہے وہ ایسا لگاتے ہیں، ایک میں وہ زندہ پکڑا جاتا ہے اور ایک میں مر بھی جاتا ہے۔ یہ بھی مجھے کچھ بچپن میں کچھ چیزیں اس طرح کی نا وہ دیکھی ہوئی یاد آ رہی ہیں۔ بہرحال اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اس طرح کے جو ڈھونگی لوگ ہیں اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں،
میرا سوال یہ ہے کہ فروغ علم دین میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کیا خدمات ہیں؟
جی حضور،
دیکھیں کہ پہلے تو فروغ کا معنی عرض کر دوں، فروغ کے معنی تقسیم کرنا، پھیلانا، مشکل لفظ ہے نا تھوڑا
جی.
فروغ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے نا وہ اس میں بڑی خدمات ہیں. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دین کا کام کیا تو اس وقت چاروں طرف جو ہے وہ فتنے تھے، اور فتنوں کا جو ہے فتنے اور فساد کا جو ہے دور دور آتا، اور جو ملت اسلامیہ یہ خستہ حالی کا شکار تھی. اور ان حالت میں جو ہے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے پیران پیر، ہمارے پیر جو ہے وہ، ہمارے مرشد جو ہے وہ، بغداد شریف میں وہ تشریف فرما ہوئے، اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لے آئے.
سبحان اللہ، واہ واہ.
اور انہوں نے یوں جو نا وہ ان کو راہ راست پر لانے کے لیے نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا.
کیا بات.
پہلے دیکھیے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی لگن کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ علم دین حاصل کیا. لیکن ولی کے لیے جو نا علم ضروری ہے،
یہ
یاد رکھے گا، عالم ہونا ضروری. جو ولی ہوگا عالم ہوگا، جاہل کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں بن سکتا. تو عالم ہوگا وہ دوست بن سکتا ہے. تو جو ولی ہے وہ عالم ہے، اور علم جو ہے نا یہ کسب سے آتا ہے، کوشش محنت. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں، اپنے جو نا وہ تعلیم کے زمانے میں، میں سبق یاد کرنے کے لیے میں جنگلوں میں نکل جاتا، میں بیابان میں نکل جاتا ہوں، اور وہاں جو میں اپنے اسباق یاد کرتا. اچھا، کھانے میں کیا، اگر مجھے کوئی سبزی میسر آ جاتی وہ کھا لیتا، اگر کوئی ترکاری میسر آ جاتی تو وہ کھا لیتا، اس سے گزارا کر لیتا. اچھا، ورنہ اگر یہ بھی نہ ہوتا، نہ سبزی ہوتی نہ کوئی ترکاری ہوتی، تو بعض اوقات دیکھو بھوک سے جو نا بھوک کے بنا پہ میرا یہ بھی حال ہوتا کہ میں جو نا پتھروں پہ لیٹ جاتا.
اللہ.
تو یوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نا وہ اپنے اسباق یاد کیے، اور یوں جو نا اپنے اساتذہ جو سبق دیتے اس کو یاد کرتے. جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین سے فراغت حاصل کر لی، اچھا آپ نے کن کن علوم پر فراغت اپنے کے اندر وہ عبور حاصل کیا؟ علم حدیث،
واہ،
علم تفسیر،
سبحان
اللہ، علم قراءت، علم فقہ، علم کلام، اچھا علم لغت، علم ادب، علم نحو، علم مناظرہ، علم عروض، علم الانساب، علم تاریخ، علم فراست و قیافہ. ان چیزوں میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنی شہرت حاصل کی کہ جو علماء وقت ہیں ان سب پر آپ نے جو نا وہ سبقت حاصل کرنے، سب پر جو نا آپ فائق ہو گئے، سب سے اوپر ہو گئے. اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ درس و تدلیس یعنی پڑھانا شروع کیا، اور افتاح یعنی فتویٰ نویسی کے جو نا وہ منصب پر پہنچے. تو اب اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واعظ و نصیحت بھی شروع کر دی. واعظ و نصیحت یعنی بیان وغیرہ کرنا، اور علم و عمل کی اشاعت یعنی اس کو پھیلانے میں مصروف ہو گئے. اب کیا ہوا کہ دنیا بھر سے علماء اور صلاحا یعنی علماء اور نیک لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اور حال یہ تھا کہ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم پلو کوئی بھی نہ تھا بغداد شریف میں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو نا وہ علم کے سمندر تھے.
سبحان اللہ.
جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے اساتذہ نے جو ہے وہ حدیث کی سند دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اے عبد القادر، الفاظ حدیث کی سند تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے معنی و مفہوم کا سمجھنا تو ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے.
اللہ اکبر، واہ، سبحان اللہ.
یہ شان تھی غوث اعظم کی.
سبحان
اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسا ذہن دیا تھا، کیسا حافظہ دیا تھا، اور کیسا دل دیا تھا، ان کو کیسا سینہ، کیسا کھلا ہوا تھا.
سبحان اللہ.
کہ اساتذہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو الفاظ کی تو سند دے رہے ہیں، مگر جو معنی و مفہوم آپ سمجھتے ہیں وہ یہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے.
کیا بات.
کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے نواز دے، اور وہ قادر مطلق ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے غوث اعظم کو بہت نوازا تھا.
سبحان اللہ.
بہت عطا فرمایا.
علم و عمل کے پیکر تھے آپ.
علم و عمل کے پیکر تھے
آپ. حضور، غوث پاک کی اگر سٹرگل کو دیکھیں، تو آپ نے 30 ایئرس، 30 سال آپ کا یہ مجاہدہ ہے، ریاضت ہے، علم دین جو ہے وہ حاصل کرنا، یعنی اس کے یہ ایک بڑی زندگی کا ایک حصہ ہے 30 سال. تو ہم اگر اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہماری زندگی میں بھی یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور امیر السنت نے کتنا پیارا اسکیجول شیڈیول دیا ہے کہ ہر ماہ میں جو ہے وہ 3 دن علم دین سیکھنے کے لیے مدنی قافلہ.
بالکل، کہ غوث اعظم نے دیکھیں کہ کتنا سفر کیا، اور بچپن سے دیکھیں کہ غوث اعظم کی شان دیکھیں، ان کا ذہن دیکھیں کہ جو وعدہ کر لیا سو کر لیا، ماں نے جو بول دیا نا وہ بول دیا، جھوٹ نہیں بولنا. تو ذرا ڈاکو جو تھے وہ جب آئے تو ڈاکو نے تو ان سے پوچھا کہ آپ، ہاں بیٹا آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے. تو ڈاکو نے اس کو کہا کہ یہ بچہ یوں ہی کہہ رہا ہے. اب وہ جو ڈاکو چلا گیا، پھر اس نے اپنے جو جماعت کا امیر تھا اس کو کہا، جو ڈاکو کی جماعت تھی، سب نے امیر سے کہا کہ ایک بچہ، جب امیر نے پوچھا نا وہ کیا سب کو
لوٹ لیا،
سب کو لوٹ لیا، تو اس نے کہا اپنے امیر سے کہ ایک شخص سے، ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو نا وہ 40 دینار ہے. تو جو ڈاکوں کی جماعت کا امیر تھا کہ جاؤ اس کے پاس پوچھو کہاں ہے. تو اب جو وہ گیا، وہ شخص پوچھا، وہ ڈاکو جو تھا، تو اس نے کہا کہ یہاں میرے والد نے یہاں سلے ہوئے، یہاں رکھے. اب جو ہے وہ نکالے گی یہ رقم، تو واقعی نکلی 40 دینار. اب وہ جو جماعت کا امیر تھا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ اس کے پاس گئے، تو اس نے پوچھا کہ لوگ ہم سے اپنا مال چھپا رہے ہیں، عموماً لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں اپنا، اور لوگ اس موقع پر جھوٹ بول دیتے ہیں، تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، آپ نے کیوں سچ بول دیا؟ آپ نے فرمایا کہ دراصل میں نے جو نا، مجھے میری ماں نے کہا تھا سفر کے وقت، نکلتے وقت گھر سے، کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. تو میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو میں کیسے جھوٹ بولوں؟ جب اس امیر نے یہ بات سنی کہ ایک یہ شخص جو اپنی ماں کا وعدہ نبھا رہا ہے، اپنی ماں سے کیا وعدہ اس نے نبھایا، تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے، ہمارا کیا حال ہوگا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ جو بات تھی نا، اس کے دل پہ چوٹ کر گئی. اور وہ جو امیر تھا جماعت کا، اس نے توبہ کر لی، ڈکیتی سے توبہ کے لیے سب کو مال واپس کیا. اور جب اس نے جو توبہ کی، تو یہ جو پوری جماعت تھی وہ سب نے توبہ کر لی، اور اب سب جو نا وہ قافلے کی صورت میں جو ہے وہ رائے خدا کے مسافر بن گئے.
واہ واہ، ڈاکوؤں کا یعنی پورا وہ گروہ، ان کی پوری جماعت،
پوری جماعت جو ہے وہ.
واہ سبحان اللہ،
بالکل
کیا بات ہے غوث پاک کی، سبحان اللہ. اللہ ہمیں غوث پاک کا صدقہ نصیب فرمائے، آمین. اور سچ بولنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے،
آمین.
وہ ایک کچھ لوگ حضور کہتے ہیں کہ سچ بولنے سے بچتا کچھ نہیں ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بظاہر سچ بولنے سے بندے کو نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ ایسا پھنس جاتا ہے، اسے ایسی غلطی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر بچے نے کوئی نقصان کر دیا، اب والدین نے پوچھا ہاں بیٹا تم نے یہ کیا ہے، اب اگر یہ ہاں کہتا ہے تو پھر خیر تو نہیں اس کی. اسی طرح سیٹ کا کوئی نقصان کر دیا یا کوئی معاملہ ہو گیا، اس کی خیر تو نہیں ہے. تو بظاہر یہ وقتی طور پہ نقصان ہے، مگر یہ نقصان چھوٹا ہے. کہ یہ بندہ جو نا، بعض ہوتا ہے کہ بندہ سچ بول لیتا ہے نا، تو اس کی برکت سے اس کے لیے آسانی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کی اگلی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اچھا سو نصیحت بھی ہو جاتی ہے کہ آئندہ مجھے غلطی نہیں کرنی، میں نے اتنی میں نے سنی، اچھا ماں باپ سے اتنی سنی، سو نصیحت بھی ہو جاتی ہے. اگر جھوٹ بول دے گا تب کیا ہے کہ شیطان اس کو چڑھا دے گا کہ دیکھ تو کیسا نکل گیا،
بے سکون حضور ہو جائے گا. مجھے تو یوں لگتا
ہے کہ جھوٹ تو یہ جھوٹ میں دیکھیں کہ یہ بچتا تو رہے گا
جی،
مگر سکون نہیں ملے گا اس کو، کبے کی طرح رہے گا. یہ میرا جھوٹ اگر ظاہر ہو گیا تو، پکڑا گیا تو، یوں ہو گیا تو، یوں ہو گیا تو، اچھا بالفرض کبے کی طرح نہ بھی رہا نا، تب بھی اس کی طبیعت ایسی ہو جائے گی، اب یہ جھوٹ کا ایسا عادی ہو جائے گا کہ اب اس کو جھوٹ اپنا نظر نہیں آئے گا، یاد بات بات تو جھوٹ بولے گا، اب لوگ اسے دور ہونے لگیں گے. اچھا بعض وقت پھر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آزمائش تو ہے کہ بعض وقت یہ پھر ایسا پھنستا ہے کہ جب پھنسے گا نا تبھی جھوٹ بولے گا. اب جب اس بندے کو پکڑا جاتا ہے نا، جب اسے بات چیت کی جاتی ہے، تو کیونکہ ایسے واسطے پڑے ہیں. تو آپ نے ابھی اس بات تو جھوٹ بولا، ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے یوں نہیں یوں کا بولا تھا، دیکھ ابھی آپ نے یوں کہا، ابھی آپ نے کہا تھا میں نے یہ کام نہیں کیا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کام کیا ہے، ابھی آپ نے کہا تھا میں جو فلاں تاریخ جنہوں میں یہاں گیا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں گیا تھا. یار آپ نے خود نے بولا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، کسی اور نے نہیں کہا، آپ خود کہہ رہے ہیں. وہ پھر بندہ خود اپنی باتوں سے پکڑا جاتا ہے. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، کہ یہ جھوٹ جو ہے نا اسے مروا دیتا ہے. وہ سب سے بڑی مار تو یہ کہ یہ بندہ جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے، یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے.
اللہ بچا.
پھر اس کے نقصانات بعد میں آتے ہیں.
کسی کہنے والے نے ضرور کہا کہ سچ موجود ہوتا ہے اور جھوٹ بنانا پڑتا ہے.
بالکل.
اور جو چیز بنانی پڑتی ہے پھر وہ یاد بھی رکھنی پڑتی،
جس سے آپ یاد رہتی نہیں. داروغہ حافظہ نہ باشد،
جی
مسئلہ یہ تھا، داروغہ حافظہ نہ باشد.
اللہ،
جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. جھوٹا اگر کبھی کہانی سنائے گا کچھ بھی، تو اگلی کہانی میں کوئی تبدیل ہوگی، کوئی تبدیلی ہوگی، تیسری کہانی میں اور تبدیلی ہوگی، چوتھی میں اور تبدیلی ہوگی. تو یہ تبدیلی آتی رہتی ہیں. پھر
اللہ عافیت.
تو سچ میں جو نا کبھی تبدیلی نہیں آئے گی.
واہ واہ سبحان اللہ. ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے جی.
بالکل.
اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنائے. حضرت غوث پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. کال لیتے ہیں.
خلیفہ امیر علیہ سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی افتاء اور تصنیف و تالیف میں خدمات کیا ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں.
دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی ہمارے پیر و مرشد جو ہے نا، وہ افتاء کے منصب پہ فائز ہوتے، جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا تھا، اور جو ہے وہ تصنیف و تالیف میں بھی آپ کی جو ہے وہ خدمات ہیں. اور فتویٰ نویسی میں آپ کا جو ہے یہ حل تھا کہ اس دور کے بڑے بڑے علماء، فقہا اور مفتیان کرام جو نا آپ رحمۃ اللہ تعالی کے فتووں سے لاجواب ہو جاتے تھے. جیسا کہ ایک بار جو ہے وہ ایک شخص نے کہا، کچھ اس طرح کی بات کر دی، اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر میں نے کوئی ایسی عبادت نہ کی کہ جو اور کوئی نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو تین طلاق. اس نے اس طرح کی بات، یعنی وہ اس نے اس طرح کا جملہ کہا کہ میں کوئی ایسی عبادت کروں کہ جو سورہ زمین کوئی بھی نہ کر رہا ہو، اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی تو میری بیوی کو تین طلاق. اس نے بول تو دیا اس نے. اب یہ بغداد شریف کے بڑے بڑے مفتیان کرام کے یہ صاحب پہنچے تو سب پریشان کہ اب کیا ہوگا، تو حل تو نہیں ہے. تو سب نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی ہی جو ہے نا وہ ان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. تو یہ گئے، یہ صاحب بھی آ گئے. تو آپ سے عرض کی کہ یہ معاملہ ہے، سو کوئی حل نکالیے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کیا مسئلہ ہے، مطاف خالی کر دیا جائے، اس کو مکہ شریف بھیجیں، مطاف خالی کروا دیں، اس کو بولے طواف کر لے. چونکہ خانہ کعبہ ایک ہی ہے نا، تو یہ طواف کرے گا اور کوئی نہ کرے اس وقت، تو اس نے وہ عبادت کر لی جو روئے زمین کوئی بھی نہیں کر رہا. تو یوں اس کی بیوی بچ جائے گی. یوں پر اسی طرح کیا گیا،
ٹھیک ہو گیا.
یہ غوث کی ذہانت تھی،
سبحان،
حاضر جوابی تھی، حاضر دماغی.
واہ 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 سبحان اللہ. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے.
آمین.
تو بھارت مدنی چینل لکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک کا فضان نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اللہ ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اخلاق اچھے ہو، کردار ستھرا ہو، یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.